نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإن إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبز الحديد والذهب والفضة وقال صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة من الذنوب والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عمرو بن العاص يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وعن أنس رضي الله تعالى عنه إذا لبى الملبي يلبي ما عن يمينه وما عن يساره وما قدامه وما عن خلفه إلى أن تنقطع الأرض وفي رواية إذا لبى الملبي للحج والعمرة يشهد له ما في الأرض عن يمينه وعن يساره وقال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع وهو مطاهر من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال صلى الله عليه وسلم يغفر الله للحاج إذا استغفر لنفسه ولمن استغفر له الحاج فاطلبوا الدعاء من الحاج قبل أن يدخل بيته فإنه مستجاب وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إليه من هذه الأيام العشر فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير صدق الله صدق رسوله النبي الكريم
دوستو اور بھائیو چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں ان مبارک دنوں کی مناسبت سے میں نے یہ چند حدیثیں پڑھی جو حج سے اور ان دنوں کی فضیلت سے متعلق ہیں یہ مبارک دن ہے ان دنوں میں تھوڑے عمل کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور بہت بڑی برکات اور اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمتیں ان 10 دنوں میں اور ان کی 10 راتوں میں نازل ہوتی ہیں. یہاں ادنا سنت پر عمل کرنا یا ادنا ذکر کرنا بھی موجب اجر عظیم ہے. اس لیے یہاں کرسی پر بیٹھتی ہی مجھے بیٹھتے بیٹھتے آدھا بیٹھا تھا, ابھی پورا بیٹھا نہیں تھا, کہ وہ ایک استفتاح یاد آیا جو مجھ سے بعض علماء نے کیا تھا, سنت سے متعلق تھا, اس پر عمل کیا اور آپ سے السلام علیکم کہا. تاکہ اس سنت پر بھی حضرت صاحب کی برکت سے اور آپ حضرات کی اس مبارک محفل میں اس پر عمل ہو جائے, اور سنت کا ثواب تو بہت زیادہ ہے اور اعمال بھی ہے, شاید اس سنت کی برکت سے اور اجر و ثواب سے اللہ جل جلالہ ہمیں مقبول فرما دے. کبھی انسان تھوڑے عمل سے بھی اللہ جل جلالہ کا قریب بن جاتا ہے اور مقرب بن جاتا ہے, اور کبھی تھوڑی سی معمولی معصیت اور نافرمانی سے بھی اللہ جل جلالہ کے دربار میں وہ مردود بن جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ حریص رہے ہر نیک کام کا, اور حتی الوسعف کوشش کرے کہ ہر گناہ سے بچے جہاں تک ہو سکے. وہ استفتاح یہ کہ میں جب گزشتہ سال وہاں گیا حرمین شریفین میں, تو عراق وغیرہ کے کچھ علماء تھے اور کچھ اور لوگ تھے پاکستانی بھی, انہوں نے کہا, بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ تقریباً ایک سال دو سال سے چل رہا ہے اور چھپ چھپا کے ادھر ادھر لوگ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء حرمین یہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں, کہ خطبے کے لیے جب منبر پر چڑھتے ہیں تو خطبے سے قبل وہ السلام علیکم کہتے ہیں, اور کہتے تھے کہ یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. معلوم نہیں علماء حرمین تک یہ بات پہنچی تھی یا نہ پہنچی تھی. بہرحال میرے پا علماء کا ایک وفد آیا, طلباء بھی تھے اور بھی تھے, وہاں کے بھی تھے پاکستانی اور بھی تھے, اور کہا دیکھیے یہ بدعات کر رہے ہیں, کبھی آپ ان شیوخ سے ملے تو ان کو کہہ دو بھائی یہ حدیث سے ثابت نہیں. لیکن یہ بات انہوں نے بعد میں کی کہ ہم نے یہ کہنا تھا آپ سے, پہلے بیٹھتی انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا احادیث سے یہ ثابت, کیا حضور بیٹھتے اور سلام کہتے تھے یا کسی اثر میں صحابی سے ثابت. مجھے اس اختلاف کا پتہ نہ تھا, مجھ سے تو انہوں نے مسئلہ پوچھا, یہ اختلاف تفصیلات تو انہوں نے بات نہیں بتا. تو میں نے کہا ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے, ٹھیک کر رہے ہیں. وہ حیران رہے, وہ کچھ ناراض بھی, وہ کہتے ہیں ہم ہوئے کہ بھائی ایک سال سے بات چل رہی ہے, مولوی صاحب کہتا ہے بھائی لاہور والا, مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں کہا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ بخاری میں نہ حدیث میں حضور تقریر کرتے تھے, تو یہ کہاں ثابت ہے سلام نہیں کہ. میں نے کہا ٹھیک آپ کہتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تقریروں میں یہ ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. لیکن طبرانی کی روایت ہے, مسند احمد میں بھی روایت ہے, ما کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یصعد المنبر ویجلس علیہ الا وهو یسلم علی الحاضرین ویستقبلهم الا وهو یسلم علیہم علیہ و یستقبلو. تو مسلم احمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ممبر پر تشریف لے جاتے تھے, ممبر پر بیٹھتے تھے, تو خطبہ شروع کرنے سے قبل قبل وہ لوگوں کے سامنے ہو کر مستقبلاً بیٹھ بھی جاتے تھے اور کہتے بھی تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل ثابت, وہ یہ کہا کرتے. اور حدیث شریف میں آتا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, فرمائے میری سنت خلفاء راشدین کی سنت ایک ہے, جس طرح میری سنت واجب الاتباع ہے اسی طرح میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت بھی واجب الاتباع ہے, وہ ثابت ہے. خلفاء راشدین کبھی وہ کام نہیں کر سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا. انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ عجیب بات ہے کہ نہ تو آپ نے تیاری کیا اور نہ کچھ, استحضار سے ہمیں حیرت ہوئی ہے. اور پھر کہا یہ حدیث اگر ہمیں مل جائے. میں نے کہا تم دیکھ لو وہاں مسند احمد میں جگہ بدلا. طبرانی ہمارے پاکستان میں تو کم ہے بھائی, لیکن میں نے کہا یہاں طبرانی عام کتابوں میں مل رہی, کتب خانوں میں مل رہی ہے, تم وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احوال میں اسے دیکھ. چند دن بعد آیا اور کہا یہ حدیث ہمیں مل گئی, بلکہ انہوں نے کہا تین مل گئی, تینوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کہا ہمیں حیرت یہ ہوئی کہ بغیر تیاری کے آپ نے یہ بتلایا ہمیں, اور پھر بتلا کہ یہ تو یہاں جھگڑا چل رہا تھا, مولوی کہہ رہے تھے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے عام حدیثوں میں نہیں. تو میں نے آج کا یہ چھوٹی سی سنت یہ ہے وہ کرتے میں بھی کر لو اور اس پر عمل ہو جائے, کہیں آپ بھی ناراض نہ ہوئے ہوں بھائی کہ عموماً یہاں بیٹھتے میں سلام نہیں کرتا اور آج کہہ دیا بھائی. حضرت صاحب کی برکت سے ان مبارک محفل میں نے کہا اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. تو یہ چند حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ لی, مختصراً چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں, وقت بہت ہو گیا ہے. یہ حج کے ایام ہیں, ان دنوں حجاج وہاں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں ایک عظیم ازدحام ہوگا, وہاں لوگ ادھر ادھر سے عجیب شوق جذبوں میں ہوں گے, وہاں ہوں گے عجیب محفلیں ہوں گی بھائی. وہاں مکہ مکرمہ کی محفلیں اور اجتماعات الگ ہیں اللہ جل جلالہ کی قدرت کے, اللہ جل جلالہ کی عبادت کے, اور اللہ جل جلالہ کے شوق اور محبت کے عجیب ولولے اور جذبے. جو لوگ مدینہ منورہ میں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت مسجد نبوی میں یا مدینہ منورہ کی گلی میں پھرتے ہوئے ان کی عجیب حالتیں ہوں, وہ وہاں دیوانہ وار گھوم رہے ہوں گے, کوئی رو رہا ہوگا, کوئی گریا ہوگا, کوئی چیختا ہوگا, کوئی چلاتا ہوگا. آج جہاں اس مجمع میں بیٹھے ہیں کبھی آپ وہ محفل بھی یاد کر لیں, کبھی آپ وہ مجمع کا تصور بھی کر لیں, جبکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لوگ موجود ہوں گے, کوئی گریا ہوگا, کوئی سینہ فغاں ہوگا, اور کوئی اشک فراماس ہوگا, اور کوئی جو ہے چیخ رہا ہوگا, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوگا, کوئی ان سے شفاعت کی درخواست کر رہے ہوں گے. وہاں بہت سے اہل اللہ جاتے ہیں اس مجمع میں, جن کو وہاں دیکھنا نصیب ہوا سب کی حالتیں دوستو ایک جیسے نہیں ہوتی. بعض لوگ عام حاضرین ہوتے ہیں اور السلام علیکم کہنا یہ ان کے لیے بڑی بات ہے, یہ بھی بڑی سعادت ہے, لیکن بعض ایسے وہاں لوگ بھی خواص بھی ہوتے ہیں. کبھی آ وہاں گئے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور ہمیں ملے ہیں اور میں نے خود آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بظاہر تو عام لوگوں کی طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں, لیکن براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان مکالمہ جاری ہوتا ہے, براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں.
نہ وہ رو رہا ہوتا ہے نہ گریاں ہوتا ہے نہ اشفراں وہاں والا ہوتا ہے, بظاہر یوں کھڑا ہوتا ہے, لیکن وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے براہ راست کنیکشن اس کے سینے میں آ رہا ہوتا ہے. مختلف احوال ہوتے ہیں, مختلف حالات ہوتے ہیں. کتابوں میں آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, کہیں دیکھے بھی ہوں گے, میں نے بہت تم کو دیکھا بھی ہے. جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں, حجاج بیت اللہ طواف کرتے وقت, مسجد حرام میں آتے وقت, وہاں ان کی عجیب حالتیں ہوں گی. وہاں اور قسم جذبے ہیں, وہاں اور قسم مولانا ولولے ہیں دوستو, اور وہاں اور قسم کے حالات ہیں. مدینہ منورہ میں اور قسم کے حالات, اور قسم کے حالات. تو یہ مبارک ایام ہیں, یہ عشق و محبت کے ایام ہیں, یہ سوز و تڑپ کے ایام ہیں, یہ فغان و گریا کے ایام ہیں. وہ جو ہے تڑپنے والے لوگوں کے دن, تڑپنے والے لوگوں کے دل. بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب یہ دس ایام آتے, جب یہ دس ایام, یہ دس دن ذوالحجہ کے آتے, تو ان کا کانا ختم ہو جاتا, ان کا پینا ختم ہو جاتا, اور ہر وقت جب ان کو دیکھا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے, آنسو جاری ہوتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ بات کیا ہے, تو فرماتے تھے کہ یہ عشق و محبت کے, وصال کے, ملاقات محبوب کے ایام ہے, اور افسوس کہ میں اس وصال کی مجالس سے دور ہوں اور میں اس سے محروم. جتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں پہنچ چکے ہیں, وہاں ان کو زیارتیں نصیب ہیں, وہاں ان کو وصال کے اوقات نصیب ہیں. جو مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں, وہ اللہ جل جلالہ کہ اس مسجد سے مستفید ہو رہے ہیں, وہاں کے شاعر اللہ کی برکات سے مستفید ہو رہے ہیں. کہیں کہیں وہ خانہ کعبہ کے غلاف تھامے ہوئے رو رہے ہیں, اور کہیں حجر اسود کو بوسہ دیے ہوئے رو رہے ہیں, کہیں مینا اور صفا کے درمیان وہ دیوانہ وار عشق و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوڑ رہا ہے. نہ دولت ہے, نہ دنیا ہے, نہ زمینیں ہیں, نہ دکانیں ہیں, نہ وہاں کپڑا ہے, نہ روٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں, نہ کوئی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے, لیکن کبھی ایک پہاڑی کی طرح, کبھی دوسری پہاڑی کی طرف دوڑ رہا ہے. اپنے ملک کو بھی چھوڑ کر, اپنے احباب کو بھی چھوڑ کر, اپنے اولاد کو بھی چھوڑ کر, اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ کر, اپنے وطن کو بھی دودکارتے ہوئے, اپنی جائیدادوں کو بھی ٹھکراتے ہوئے, اور اپنے احباب اور دوستوں کی ملاقات کو بھی دودکارتے ہوئے وہاں دیوانہ وار رو رہے ہیں. کوئی چیخ رہا ہے, کوئی دوڑ لگا رہا ہے, کس لیے لگا رہا ہے, نہ جانتا ہے کسی کو نہ کچھ, صرف اللہ جل جلالہ اور اللہ کی رضا کے لیے وہاں دوڑ لگا رہے ہیں. وہ مبارک مقامات ہیں, یہ وہ مقام ہے, وہ مقام ہے کہ جہاں صرف ہم اور آپ نہیں پہنچ رہے دوستو, وہاں صرف امت محمدیہ نہیں پہنچ رہی, وہاں صرف امت محمدیہ کے اولیاء نہیں پہنچ رہے, وہاں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا, بلکہ وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کل انبیاء علیہ السلام اس خطہ کی برکات حاصل کرنے کے لیے, وہاں کے انوار اپنے سینوں میں سمیٹنے کے لیے وہاں پہنچتے تھے, روتے تھے, چیختے تھے, گڑ گڑاتے تھے, اور اللہ کی برکات مانگتے تھے, اور اللہ جل جلالہ کے دربار جلال و جمال میں اپنی عجز اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال تو آپ کو پوری طرح معلوم ہے, تو آپ کہیں یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف ہم مسلمانوں کا مرکز ہے, بلکہ اللہ جل جلالہ نے کل نوع انسانی کا مرکز بنایا ہے. حضور سے قبل 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں, سب یہاں رو رو کر آیا کرتے تھے. حدیث شریف میں آیا ہے ایک مقام پر مقام ارا موسیٰ علیہ الصلات والسلام على ناقته ولحيته تضرب سرته يقول لبيك اللهم لبيك لبيك, حضور نے ایک مقام پر آتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ اس مقام میں میں اب بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. دوستو ہمارا اور آپ کا گویا گویا نہیں ہے, وہ حقیقی مشاہدہ تھا. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے وہ آنکھیں دی تھی جو ماضی کے بعض احوال بھی بعض اوقات میں دیکھ لیتے تھے. اولیاء تو کبھی دیکھتے ہیں, بعض اوقات حضور فرماتے گویا کہ مجھے اب بھی موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے ہیں. علی ناقتہ حمراء ينزل فی ھذا الوادی ولحیته تضرب سرته, کہ اس میدان میں ٹیلے سے اتر رہے ہیں اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے اور اپنی بے قراری اور عشق و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیک. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. دوست اور بھائیو لبیک کیا ہے؟ لبیک ایک ظاہری معنی ہے, ایک ظاہری معنی ہے, ایک صوفیانہ معنی ہے, ایک ظاہری معنی ہے, ایک باطنی معنی ہے. لکل آیت ظاہرا و بطنا. ہم اور آپ پڑھتے ہیں لبیک لبیک, ظاہری طور پر کیا معنی لبیک اور کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, لیکن ایک صوفیانہ معنی لبیک لبیک کے معنی صوفی بینیت کہتا کیا ہے؟ اللہ تیرے سوا سب کو ٹکرا دیا, اللہ آ گیا آ گیا لبیک. اللہ آپ نے بلایا آپ نے بلایا. واذن فی الحج فی الناس یاتوک رجالا. ابراہیم ابراہیم علیہ السلام آواز دیجئے لوگوں کو حج کے لیے بلا لیجئے. بیت اللہ شریف تعمیر مکمل کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میری آواز دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم پرواہ مت کرنا پرواہ مت کرنا, میں نے ان انسانوں کو سارے انسانوں کو اس طرح غافل نہیں بنایا. ان انسانوں میں بعض اصحاب بصیرت بھی ہیں, بعض باطنی کان رکھنے والے بھی ہیں, بعض باطنی آنکھیں رکھنے والے بھی ہیں, ان میں بعض تڑپ اور سوز والے بھی ہیں. آپ کہہ تو دے لوگو حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آپ کہہ تو دے آواز دلانا اور لوگوں کو سنانا میرا کام. کچھ دیوانے موجود ہیں انسانوں میں اور موجود ہونے والے ہیں, آپ کہہ تو دے ان کی روحیں پکار پکار کر لبیک کہیں گی. کیا آپ جانتے ہو دوستو کہ جو لوگ موجود نہیں ہیں وہ نہیں ہیں؟ نہیں, اللہ جب چاہے تم کی روحوں کو سنا سکتے ہیں. روایات میں آئے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رکن یمانی پر کھڑے ہوئے رکن یمانی پر کھڑے ہوئے جو بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں نصب ہے. ایک روایت میں آئے کہ مقامی ابراہیمی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا ایو الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اے لوگو, اللہ جل جلالہ نے ایک گھر بنایا ہے تمہاری زیارت کے لیے, تمہارے عشق و محبت کے مظاہروں کے لیے, تم پر برکات اور رحمت نازل کرنے کے لیے. تم اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے جب بھی موقع ملو استطاعت ہو پہنچتے رہو. ایو الناس. ابن کثیر کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں فلباہم کل من کتب اللہ له الحج من اصلاب آبائهم الى یوم القیامہ ماں باپ کی پشت میں اور بدنوں میں جن لوگوں کی روحیں تھیں اور جن لوگوں نے قیامت تک حج کرنا تھا اور جن کے لیے اللہ نے حج نصیب فرمایا تھا, ان کی پشتوں سے اور بدنوں کے ذرے ذرے سے آواز بلند ہوئی, لبیک لبیک لبیک. اللہ ہم آ گئے, ہم آ گئے, ہم آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم اور سر رضا ہم کرتے ہیں اللہ, لبیک. اس وقت قافلوں کی صورت میں لوگ جایا کرتے تھے, اونٹوں پر جایا کرتے تھے کرایہ لے لے کر, اس کے پاس نہ کرایہ ہے نہ پاؤں میں جوتے ہیں نہ کوئی کپڑا ہے نہ کوئی تھیلا جس میں چند دن کی خوراک کا ذخیرہ ہو. اس صوفی نے, بزرگ نے کہا, اگر بزرگوں میں بھی احوال ہوتے ہیں, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نوجوان کدھر جا رہے ہو, یہ کیا حالت ہے, اتنا لمبا سفر اور کوئی تیاری نہیں, کوئی زیادہ راہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, یہ کیسے آپ جا رہے ہو, یہ تو درست نہیں ہے. بزرگ نے مسئلہ بتلا ہے, مسئلہ ہے یہ عالم علماء, یہ کیسے جا رہے ہیں, کیا کچھ آپ نے ساتھ لیا ہے خرچ کے لیے نہیں؟ اس نوجوان نے عجیب دیار کہا اور اس نے کہا ان اللہ تعالی کریم دعانا الى بیتہ والکریم لا یحب ان یزورہ ان یاتیہ زوارہ معہم زادہم للاکل والشرب. نوجوان نے جواب دیا, ارے بھائی تو نے سنا نہیں کہ اللہ نے ہمیں بلایا بیت اللہ کی طرف؟ کیا ہے لوگوں, میں نے کعبہ بنایا, میں نے اپنا گھر بنایا اس کی زیارت کے لیے, اس وہاں جلوے دیکھنے کے لیے آیا کر. اللہ نے بلایا میں جا رہا ہوں, آپ نے بڑا قانون بھی نہیں سنا, عجیب آدمی ہو. جب کریم آدمی کسی کو گھر بلا لے اور کوئی شخص اپنے ساتھ کھانا لے جائے کہ اس کے گھر بیٹھ کر کھاؤں گا, تو وہ کریم برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کرم الاکرمین ہے, ہم اپنے ساتھ زیادہ راہ لے جائیں اور وہاں کا یہ اللہ کے کرم کی بے ادبی ہے, یہ اللہ کے کرم کی بے ادبی ہے, اس لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں اور کچھ لے جانا بھی بڑی بے ادبی ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لے جانا ضروری ہے, یہ تو ظاہری مسئلہ ہے, لیکن بزرگوں اور اہل اللہ کے مسائل کچھ اور ہیں. میں یہی بتلا رہا ہوں کہ ظاہری حج اور طرح ہے, بزرگوں کا اور طرح, ظاہری لبیک کہنا اور طرح ہے اور بزرگوں کا لبیک کہنا اور طرح ہے. فرماتے ہیں میں اس جواب سے بڑا شرمندہ ہوا اور پسینہ سے شرابور ہوا, کہا کتنا قیمتی جواب دے دیا, پاگل اور دیوانے تو ہم ہیں, پاگل اور دیوانے تو ہم ہیں کہ زیادہ راہ خوراک لے جا رہے ہیں. ہمت والا ہو. فرماتے کہ پھر وہ لمبا سفر تھا, نوجوان گم ہو گیا, ہم جوان بیت اللہ شریف پہنچ گئے. فرماتے کہ میں وہاں رہا اور طواف کرتا رہا, ایک دن میں طواف کر رہا تھا کہ وہی نوجوان خوشحال و خندان بیت اللہ کی ارد گرد رقصان طواف کر رہا ہے, وہاں طواف کر رہا ہے, بلبلے برگے گلے خوش رنگ درمین قارداشت. عام انسان عام عشاق کا جب وصال ہو جائے اپنے محبوب کے ساتھ, اس کی بے قراری کو قرار آ جاتا ہے, بے اطمینانی کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن حقیقی عشق کا معاملہ دوستو برعکس ہے, وہاں جو وصال کے دن آتے ہیں بے قراری بڑھتی ہے, جو اپنے محبوب اور بیت اللہ کا وصال آتا ہے وہاں تو دیوانہ ہو کر چیخنے لگتا ہے, کہیں چوکٹوں پر لب ہے سر ہے, کہیں دیواروں پر لب ہے, کہیں رو رہا ہے, کہیں گریاں, کہیں کہاں جا رہا ہے. ایک شاعر کہہ رہا ہے,
بلبل برگ گل خوش رنگ در منقار داشت، بلبل برگ گل خوش رنگ در منقار داشت، وندری برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. فرماتے میں نے بلبل کو دیکھا جس کا محبوب پھول ہے، پھول کی پنکھڑی کو چونچ میں لیے ہوئے وہ نغمہ سنجی میں بے قراری میں مشغول ہے. شاعر لوگ بھی عجیب ہوتے، کہتے میں نے کہا اے پھول اے بلبل، اپنے محبوب سے وصال کے وقت تو اطمینان کرنا چاہے، تو اور نغمہ سنجی کر کے چیخ رہی ہو، رو رہی ہو، گریا ہو، یہ کیا بات ہے؟ بلبل کیا جواب دے رہی ہے؟ بلبل برگ گل خوش رنگ در منقار داشت، بلبل برگ گل خوش رنگ در منقار داشت، وندری برگ و نوا خوش نالہ زار داشت. واو مزید وہ بلبل جو نغمہ سنجی میں رونے میں مشغول ہے. میں نے جب یہ سوال کیا کہ یہ بات ہے، گفت مندر عین وصلی نالہ و فریاد چیست، گفت مندر عین وصل. میں نے اس سے پوچھا کہ عین وصال اور عین محبوب سے ملاقات کے وقت قرار ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اس بے اطمینانی اور زار و قطار رونے کا سبب کیا ہے؟ گفت مندر عین وصلی نالہ و فریاد چیست، گفت مندر عین وصلی نالہ و فریاد چیست. گفت مارا جلوے معشوق در انکار داشت. بلبل نے جواب دیا کہ معشوق کا جلوہ جو بڑھتا ہے، ہمارا سچے عشاق کا حال یوں ہوتا ہے، سچے عشاق کا حال یوں ہوتا ہے، جو سچے عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچتے ہیں ان کی حالت عجیب ہوتی ہے. سید احمد رفاعی کے بارے میں آتا ہے، اس وقت تو سفر کرنا حج پہ جانا بڑا مشکل کام تھا، یہ سید تھے وہ، سید تھے وہاں پہ. جب وہاں پہنچ گئے تو رو رو کر پہنچ رہے ہیں، چیخ چیخ کر پہنچ رہی ہیں، وہ سچے عشاق تھے دوستو، ہماری طرح عشاق نہ تھے، وہ سچے عشاق تھے. ان کے سینے میں حب محمد کا ایک بدر مستور تھا، ان کا سینہ جو عشق الہی سے مخمور تھا. وہاں پہنچتے ہی انہوں نے بے فکر میں کہہ دیا، شوق و ذوق میں کہہ دیا، السلام علیک یا جدی، السلام علیک یا جدی، اے میرے دادے، اے میرے نانے، السلام علیک. اس سلام میں کیا تاثیر، در و دیوار ہلنے لگے ہوں گے، ایک سچا عاشق آیا ہے، آج بڑی مدت کے بعد اسے وصال نصیب ہے، اور خود نہیں آیا بلکہ بلائے گئے ہیں. آج لوگ یوں جا رہے ہیں، لیکن وہاں تو باقاعدہ بلاوے ہوتے تھے. وہاں الفت میں جب مزہ ہے کہ دونوں بے قرار، الفت میں جب مزہ ہے کہ دونوں بے قرار، ان کے عشق اور محبت کا حال یہ ہوتا ہے، ان کے عشق و محبت کا حال یہ ہوتا ہے. جس طرح ان کی محبت ہے سید کونین سے چاہتے، سید کونین بھی بے قرار ہوتے کہ میرا یہ سچا عاشق اور پروانہ کب مجھے پہنچے، نہ پہنچے تو ناراض ہوتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں حضور کی وفات کے بعد، صدیق اکبر کی خلافت کے بعد، مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام میں رہنے لگے، غزوات میں مشغول تھے. وہاں جا کر وہاں پھر شادی بھی کر لی، بچے بھی تھے، بڑی طویل بات ہے، حکایت ہے مختصر. طبرانی کی روایت ہے بلال کے بارے میں، قال ان بلالا کان نائما فی لیلۃ فرآ فی المنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما هذه الجفوة یا بلال، وقال ما
وقال ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورنا. بلال سویا ہوئے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے, کہتے ہیں بلال کتنے سنگ دل ہوئے ہو, ہم بے قرار میں انتظار ہے, آپ کبھی ہماری زیارت کے لیے آئے بھی نہیں ہو. اما آنا لکا, میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں, علماء بیٹھے انتظورنا, کیا زیارت کا وقت ابھی تک نہیں ہے, تو کتنے سخت سنگ دل ہوئے شکایت کرتے حضور محبت میں. بے شکایت نہیں ایار محبت کے مزے, بے شکایت نہیں ایار محبت کے مزے, بے محبت نہیں اے دوست شکایت کے مزے. حضور نے فرمایا بلال کیوں نہیں آ رہے؟ فانتبہ بلال حزینا وجلا خائفا باکیا فرکب راحلته وتوجہ الى المدینة باکیا فوصل وقت الضحى الى المدینة فزار قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویبکی بکا طویلا. رات آدھی رات کو بلال اٹھے اس خواب کے بعد, روتے ہوئے چیختے ہوئے پریشان کہ آہ آہ حضور بے قرار ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں. آدھی رات کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے, ادھر چل پڑے. کئی دنوں سفر کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچ گئے, زیارت کی صبح اشراق کے وقت روایت میں ہے, پہنچ گئے وہاں, لوگ آئے دوڑا دار, حضور کا ایک مستان آیا ہے, حضور کا ایک عاشق پروان آیا ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہوئے ہے. لوگ آئے زیارت کنندے ادھر ادھر آئے ہیں, ان زیارت کنندے میں فجال حسن والحسین, حسن حسین بھی وہ بھی تشریف لائے, وہ بھی تشریف لائے. حسن سے معانقہ ہوا, فحل ازرارہ, حسن سے معانقہ کے بعد اس کی گریبان کے بٹن بلال نے کھول دیے اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پر پھیر دیا اور کہا ہاتھ ہی بزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس گوشت کا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بدن سے رابطہ ہے, ہم کتنے دور ہیں, وہاں اس گوشت کے رابطے بھی اہل اللہ جانتے ہیں. روتے ہیں, اس کے سینے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ اس گوشت کا تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہے, حضور کے بدن کے مبارک کا یہ ایک ٹکڑا ہے. لوگوں کی خواہش ہو گئی کہ حضرت بلال اذان دے, مگر کون جرأت کرے, کون جرأت کرے, مدینہ منورہ کے در و دیوار میں انتظار میں ہوں گے, وہ بھی خوشحال و خندہ ہوں گے, بلال آ رہے ہیں. تم سمجھتے ہو یہ دیوار عقل نہیں رکھتی, تم سمجھتے ہو یہ درخت عقل نہیں رکھتے, تم سمجھتے ہو یہ زمین عقل نہیں رکھتی, تم سمجھتے سڑک عقل نہیں رکھتی, تم سمجھتے یہ پرندے عقل نہیں رکھتے, غلط ہے, سب عقل رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, جانتے ہیں یہ کون آ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ کو یہ علم نہیں ہے, ہم نہیں جان سمجھتے یہ عقل دے. لوگوں نے کہا حسن کو آگے کرو بھائی, یہ کہے اذان دے دو تو کہہ دیں گے. چاہا کہ اذان دے دے, حضرت بلال نے بعد میں عہد کیا تھا کہ میں حضور کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا, اذان نہیں دوں گا یعنی عام اذان ہی نہیں, اذان نہیں دوں گا. مگر کوئی جرت کم کر, سب کو پتا تھا بلال نے اذان نہیں دیا. حسن کو کہا کہ بھائی آپ کہہ دو, میں پھر انکار نہیں کریں. حسن نے کہا حضرت ہم آپ کے اذان سننا چاہتے ہیں. فرمایا بہت اچھا, ابھی کرتا ہوں بھائی, اے اشراق کا وقت ہے. فصعد السطح الذي كان يؤذن عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, پاس مکان تھا, اس چھت پر چڑھے جس چھت پر چڑھ کر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں اس پر چڑھ کر حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے. این اذان کا وقت نہیں, شوق پورا کر رہے ہیں. فلما قال اللہ اکبر اللہ اکبر ارتجت المدینہ, جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا زمین مدینہ یہ شوق اور جذب برداشت نہ کر سکی کہ اللہ کا پرانا ایک عاشق آیا, وہ پھر وہی حضور کے زمانے کی صدایں دے رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ منورہ میں بھونچال برپا ہو گئے, زمین ہلنے لگی. علماء کہتی ہے زمین غم کی وجہ سے ہلی, محبت کی وجہ سے ہلی, حضرت بلال کی استقبال کی وجہ سے ہلی. وہ سمجھ کر یہ اس پرانے عاشق رسول کی آواز ہے, جس کی آواز زمین کو چھیرتی ہوئی نکل جاتی تھی, جس کی آواز فضاؤں کو چھیرتی ہوئی اوپر چلی جاتی تھی, جس کی فضاؤں سے آسمان دہل جا ہل جاتے تھے, جس کی صداؤں سے لوگوں کے سینے ہل جاتے تھے. فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, جب بلال نے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, ازدادت رجت المدینہ, مدینہ کا زلزلہ برپا ہو گیا. یہ زلزلہ مسلسل شروع ہے, لیکن جب اس آواز پر پہنچ گئے, حضرت بلال کی آواز تھی اشہد اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. ازدادت رجت المدینہ, ازدادت رجت المدینہ, فخرجت النساء والخوادر عن البيوت وعن خدورهن وعن خدورهن وقالوا ابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقالوا ابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما روي اكثر باكيا ولا باكية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من ذلك اليوم. جب اشهد ان محمد رسول الله پڑا تو اس تاثیر سے محمد کی عشق نے زمین کو ہلا ڈالا, زلزلہ اتنا تیز ہو گیا, تیز ہو گیا کہ مدینہ منورہ کی گھروں سے عورتیں پردہ دار باہر آئی, اور مدینہ کی گلیاں جو ہے لوگوں سے بھر گئی, اور ہر ہر جگہ سے صدائے بلند ہوئی اور آواز آئے. وہ حالت بدل گئی, فضا کے انوار بدل گئے, فضا کی جھلکیاں بدل گئی, زمین کی چمک بدل گئی, فضاؤں کے جذبات بدل گئے, لوگوں کے سینوں کے مچھلنے بدل گئے, لوگوں کے جذبات بدل گئے, ایمانی انوار بدل گئے. لوگ رو رہے ہیں اور بلال کی آواز آ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سید کونین محبوب اعظم کی آواز آ رہی ہے, واشہد ان محمد رسول اللہ. بلال کا حضور کی آواز ان کی زبان پر کا, تمام عورتیں لوگ گلیوں میں نکلائے چیخ رہے ہیں اور کہنے لگے کیا بات ہے, فضا بدل گئی, کیا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لے آئے. طبرانی کی روایت ہے کہ حضور کی وفات کے وقت جو لوگ روئے, حضور کی وفات کے بعد آج تک مدینہ میں اتنا آہ و فغاں اور رونا کبھی کسی نے نہیں دیکھا نہ سنا تھا جو آج تھا. تو در و دیوار بھی مولانا عقل رکھتی ہے, زمین بھی عقل رکھتی ہے, کس جذبات سے, کبھی شوق سے محبت, جب کہ دونوں طرف سے محبتیں ہوں. تو اس وقت کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو وہاں گئے اور حضور ان سے ناراض ہوں گے. وہاں شیعہ بھی جاتے ہیں, شیاطین بھی جاتے ہیں, وہاں شیطان لوگ بھی جاتے ہیں دوستو, شیطان لوگ بھی جاتے ہیں, لیکن وہاں وہ لوگ بھی جاتے جو حضور کے عاشق ہیں, اور عجیب بات ہے وہ لوگ بھی جاتے ہیں جو حضور کے معشوق ہیں اور محبوب ہیں.
حضور ان سے محبت رکھتے ہیں, دونوں طرف بے قراری ہے. الفت میں جب مزہ ہے کہ دونوں بے قرار, الفت میں جب مزہ ہے کہ دونوں بے قرار, دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی. ایسے لوگ بھی وہاں پر ہوتے ہوئے تو سید احمد رفاعی وہاں آ رہے ہیں. کس جذب سے مولانا دوست اس نے کہا, السلام علیک یا جدی, السلام علیک یا جدی. معلوم ہوا کس شوق و ذوق سے اس نے یہ کہا ہوگا کہ وہ زمین ہلنے لگی ہوگی, نہ معلوم کیا کیا تاثیریں ہوئی ہوں گی. بزرگوں کی آواز میں خصوصا شوق سے بڑی مدت کے بعد ایک عجیب تاثیرات. السلام علیک یا جدی, اے میرے نانے آپ پر السلام ہو. نہ تصور تھا اور نہ خیال تھا کہ ایسا بھی ہوگا. وہ سلام کہتا ہے کہ قبر کے اندر سے حضور نے جواب دیا, وعلیک السلام یا ولدی, وعلیک السلام یا ولدی. آپ پر بھی السلام علیکم اے میرے بیٹے, مرحبا ہو آئیے. عجیب حیران رہ گا, یہ حال اندر سے جواب آئے گا, حضور کا یہ خیال نہیں. مگر ادھر تو نیک انسان تھے, نیک انسان حضور کے محبوب ہوتے, حضور کو کہ خود منتظر تھے کب یہ آئے گا, خود منتظر تھے کہ کب آئے گا. بڑی بات یہ کہ وہ انسان حضور کا محبوب ہو, حضور کا محبوب, یہ بہت بڑی بات. حضور کے محب تو سب ہیں, محب ہونا بھی بڑی سعادت ہے, لیکن سب سے بڑی سعادت محبوب ہونا ہے. جب یہ حالت دیکھی اب تو مستی بڑھ گئی, اب تو دیوانگی بڑھ گئی, شوق بڑھ گیا, بجائے اس کے کہے واہ واہ عجیب سعادت دی اللہ نے, آگے مزید مانگنے لگا, مزید مانگے. جواب آیا, وعلیک السلام یا ولدی. تو آگے شوق بڑھ گیا اور جرات بڑھ گئی اور کہنے لگا اور کچھ مانگنے لگا اور کچھ مانگنے لگا اور کہنے لگا, فی حالت البعد روحی کنت اعذرها, فی حالت البعد روحی کنت اعذرها, فی حالت البعد روحی کنت اعذرها. حالت بعد میں یہ شعر بار بار پڑھ رہا ہے بھائی, بار بار پڑھ رہا ہے. فی حالت البعد روحی کنت اعذرها تقبل الارض عنی ویا نائبتی. اے نبی, اے میرے نانے اور اے میرے دادے, میرے نانے میرے باپ, جب میں آپ سے دور تھا تو وہاں میں کسی کی زبانی کسی کی ذریعہ سلام بھیج دیتا تھا, اپنی روح اس کے ذریعہ بھیج دیتا تھا. یہاں آ کر میری روح آپ کے قدم بوسی حاصل کر لیتی تھی. تو قبل الارض عنی ویا نائبتی, اے سید کونین, جب میں دور تھا تو اس وقت روح بھیج دیتا تھا, اس وقت تو میں روح بھیج دیتا تھا. لیکن فہذہ دولت الاشباح قد حضرت, فہذہ دولت الاشباح قد حضرت, فامدد یمینک کہ تحظى به شفتی. اے نبی, آج تو میں اپنے بدن سمیت تیرے دربار جلال میں, تیرے دربار عشق و محبت میں آیا ہوں. اے میرے نانے, جب آپ نے اتنی مہربانی کی برائے کرم برائے خدا اپنے دست مبارک کو بڑھا لیتا کہ میں مصافہ کر کے چوم لوں. روایات میں فخرجت الید من القبر المبارکی,
حتى أضاء الفضاء منها فصافعها وقبلها الرفاعي. یہ کہنا ہی تھا کہ حضور کے حجرہ مبارک سے ایک نورانی ہاتھ آگے بڑھا جس کی روشنی تھی چمک سے وہ ساری فضا چمکنے لگی اور احمد رفاعی ناز سے محبت سے آگے بڑھے اور اس ہاتھ سے مسافہ کر کے محبت سے چھوم لیا. حافظ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس جیسے عظیم محدث لکھتے ہیں, عام واقعہ ہوتا میں ذکر نہ کرتا, وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو حضور کے ہاتھ کو قبر مبارک سے نکلتے ہوئے اور احمد رفاعی کا اس سے مسافہ کرتے ہوئے ہزارہا انسانوں نے دیکھا, وہ ایک شکر یہ سعادت سب نے دیکھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں عجیب قسم کے لوگ ہوں گے, کوئی کس قسم ہوگا, کوئی ظاہر السلام علیکم پر اکتفا کرے گا اور کوئی کس حالت میں ہے, کوئی کس حالت. ایک ہے باطنی زیارت ہے, ایک ہے ظاہری زیارت ہے. باطنی روحانی زیارت اولیاء کی زیارت عظیم سعادت ہے, لیکن ہر شخص کو یہ مقام حاصل نہیں. یہ مبارک ایام ہے دوستو اور بھائیو, حج کے ایام ہیں, حج کے لیے لوگ آئے ہوئے ہوں گے, حج کے لیے لوگ جا رہے ہوں گے, وہاں عجیب جلوے ہوں گے عشق و محبت کے, عشق و محبت کے احوال درپیش ہوئے ہوں گے. دعا فرمائے کہ اللہ جل جلالہ ہماری دلوں کو منور فرمائے اور ہم سب کو حج نصیب فرمائے اور حج مقبول نصیب فرمائے. میں نے یہ چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ان مبارک دنوں اور اس مبارک سفر سے متعلق تھی. اس وقت لوگ حجاج جا رہے ہیں, وقت چونکہ تنگ ہوا ہے میں پوری بات مکمل تو نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ کچھ علماء آئے طلباء بھی سا, کہا کہ حج کی تقرری کی وجہ کیا ہے, کی وجہ کیا ہے, اور عقلی اور عام دلائل سے ہمیں سمجھانا چاہے. وہ قائل تھے تو مگر ذرا اس میں اسرار اور حکمتوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیتے. تو اب وہ تفصیلات تو نہیں بتا سکتا, بعض کتابوں میں ہے, بعض ویسے اللہ میرے دل میں ڈالتا تھا اور حدیث اور کتابوں کی روشنی میں میں بتلاتا جاتا تھا. اتنا آپ کو بتلاؤں گے کہ حج کے بہت سے اسرار ہیں جو حج اللہ نے کیوں مقرر کیا, بہت سے زیادہ ہیں, کچھ آپ کے ذہن میں گے. لیکن میں نے انہیں بتایا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے حج کی تقرر کی کہ اللہ کی رحمت کے جلوے ہو جائے, اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ انسان سمیٹ لے اور حاصل کر لے, حاصل کر لے رحمت کی. اور پھر اس سلسلے میں میں نے تقریباً 40 سے زیادہ حدیثیں ان کے سامنے پیش کر دی, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کیا ہے. یوں ہے کہ ایک رحمتیں ہیں جو اللہ دے رہے ہیں, لیتے جاؤ لیتے. اب محروم ہوگا وہ بدبخت ہوگا جو ان رحمتوں سے محروم رہ جائے اور حج پر بھی گیا ہو. ہمارے ساتھ عرفات میں میدان میں ہم تھے خیمہ میں, تو میرے ساتھ بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے. ہمارے پاس کچھ لوگ حجاج تھے, یہ پاکستانی لوگ بس چوریاں کرتے وہاں. ہمارے پاس جو ہے جو جن کے بسترے تھے انہوں نے اپنے بسترے پر کچھ پھل رکھا, فروٹ رکھا, چیزیں رکھی, اور ہمیں اور میری بیوی کو کہا کہ ہم جاتے ہیں ذرا باہر تم دیکھو. مجھے تو پتہ نہیں, میری بیوی نے کہا کہ ان کی ساتھی ایک عورت آئی اور یہ پھل وغیرہ لے گئی, میں بتلانا چاہتی. میں نے کہا چھوڑو کیا کرے بھائی, وہ ان کی ساتھی ہوگی, ان کی رفیق تو تھی, اتنا تو پتہ تھا کہ ان کے پاس. انہوں نے کہا یہ ہم پر چوری کا دعویٰ کرے, یہ شاید ہم نے کہا. میرے ذہن میں بھی بات آ گئی کہ ٹھیک ہے وہ, مگر ان کو طریقے سے سمجھا کہ غیبت بھی نہ ہو جائے. میں نے کہا تم تو ادھر تھے, بات ساتھی ادھر تھے, تم نے پھل وغیرہ رکھا کہ بات ساتھی آئے, وہ بیچارے کھاتے رہے, وہ عورت بھی آئی, سارے ساتھی, گویا کہ وہ تمہاری ساتھی تھی. انہوں نے کہا اچھا وہ کمبخت ہے, ہمارے پھل کو کھایا. ہم کہتے ہیں کہ یہ پھل کون کھایا, کبھی ہم میری بیوی کہتی تھی کہ یہ اس مولوی صاحب والوں گھر والوں نے کھائے, وہ ہم اس سے کہیں وہ چوری کر گئے. عرفات کے آئے جب کہ انسان رحمتوں کا طالب ہوتا ہے, بس چوریاں بھی کرتے ہیں. لیکن جو مو دوستو سچے و شاک ہے, یہ سفر حج ہے اس لیے کہ انسان رحمت ہی سمیٹ لے. در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے,
یہ حج جو ہے اس رحمت للعالمین جو حضور کا لقب ہے، یہ دین دین رحمت ہے، یہ امت امت رحمت ہے، اس رحمت کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے، ان جھلکیوں میں سے ایک جھلکی ہے، رحمت کے شعبوں میں سے ایک عظیم شعبہ ہے کہ اللہ رحمت ہی دے رہے چیزیں. وجہ یہ کہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سارے سال سے یا ساری عمر انسان گناہوں میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت سے مالا مال کرنے کے لیے مختلف منڈی اور بازار لگائیں کہ کچھ ہمت کر کے کچھ زیادہ سے زیادہ لے لے. یہ انسان خدا کا بندہ تو رحمتیں لیتا ہے نہیں اور اللہ دیتے. رمضان مقرر کیا، یہ کیا کہ توڑا کرو تو زیادہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اب تم حج پر جاؤ. کہیں کہیں کوئی محروم رہ گیا، حج میں کہیں محروم نہیں رہے. اور بہت سے اسرار ہے، ایک سر یہ ہے کہ اللہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں دینا چاہتے ہیں انسان کو کہ تاکہ رفع درجات ہو جائے. حج کی حدیث انسان جب پڑھ لے تو حیران رہ جاتا کہ یہ رحمتیں کہاں سے آتی ہے، یہ رحمت انسان ہضم کیسے کرے گا، اور حیران ہوتا ہے کہ انسان کو اگر یہ رحمتیں یہ برکات حاصل ہو جائے حاجی کو تو حیران رہ جائے کہ کتنی برکات میں لے آیا ہوں اور اس کی زندگی بدل جائے گی. مگر افسوس کی دیدہ بینا بہت کم لوگوں کو نصیب ہے. حج کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں، چند حدیثیں پیش کرتا ہوں. وہ حج کی برکات، تو وہ برکات جو انسان زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں ہر جگہ جگہ، مگر حج میں بہت زیادہ ہے. اولاً جب حاجی احرام باندھتا ہے کہتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک